بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام سے متصل فرمایا شعبان معظم کا مہینہ ہے اور مسلسل ولادتوں کی تاریخیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسی مہینے کے وسط میں سب سے بڑی ولادت کی تاریخ سب سے بڑا جشن ان عظیم الشان ہستی کے زمین پر آنے کا جشن کے دن کے وجود سے انشاءاللہ ہی دنیا منور ہوگی جب تشریف لائیں گے تو زمین کے اوپر عدل و انصاف کا پرچم لہرائیں گے دنیا کے کونے کونے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی امام کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے اور اس موقع پر اپنے امام کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد درحقیقت یہ جو کوشش زاویہ پروگرام کے سلسلے میں ہے اس میں بھی اہم ترین ہدف یہی ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھ سکیں جن سے ہم درپیش ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے بہرحال کوئی راستہ طے کر سکیں کوئی طریقہ کار نکال سکیں مشکلات کو جھیلنے کا اور جو اسٹریٹجیز دشمن کی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا تو ساری کی ساری کوشش یہ ہے کہ اویئرنیس بڑھے کسی طریقے سے آگہی بڑھے شعور بڑھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہدف بھی یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین سامنے آئے اور ڈفرینس آف اوپینین کو سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے یعنی اگر ٹھیک ہے دو اوپینینس ہیں تو کوئی بات نہیں دو کا ہونا کوئی نقصان دہ نہیں ہے جب تک انسانوں کے دو فکر ہیں دو انسان ہیں تو دو انسان کے دو ماں ہوں گے ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو مقصد دو تین چیزیں ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اہداف حاصل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ خدا سے امید ہے کہ اور اہداف حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی جو اس وقت اہم ترین چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ جس نے دنیا بھر کی نیوز کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے اس میں سر فہرست میرے خیال میں اس وقت ایران کا مسئلہ ہے کہ جس میں رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پری الیکشن جو ہنگامے تھے وہ تو تمام کے تمام تقریباً ختم ہو چکے ہیں لیکن اب رخ کسی اور سمت چلنا شروع ہوا ہے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیوں اس طریقے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے اہداف کیا ہو سکتے ہیں ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے جس کو ہم گیمز تھیوری کہتے ہیں گیمز تھیوری کوئی بہت پرانی تھیوری نہیں ہے نسبتاً نئی تھیوری ہے گیمز تھیوری کے اندر دو طرف جب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ایک کام کر رہا ہے کن بنیادوں کے اوپر کر رہا ہے سامنے والے کی کس چیز کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اپنے آبجیکٹیوز تک پہنچنے کے لیے کس رول کو فالو کرے گا اگر آپ اس کا گیم خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر فٹ بال کی دو ٹیمز کھیل رہی ہیں تو اس ٹیم کے اندر کچھ مین پلیئرز ہیں کچھ سپورٹنگ پلیئرز ہیں اس ٹیم کے اندر بھی کچھ مین پلیئرز ہیں کچھ سپورٹنگ پلیئرز ہیں اس میں کچھ اٹیک کے لیے ہیں کچھ ڈیفینس کے لیے ہیں اس میں بھی کچھ اٹیک کرنے والے ہیں کچھ ڈیفینڈ کرنے والے ہیں سب سے پہلے ٹیم اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے یا ڈیفینڈ کرنا ہے اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے تو آپ کے وہ پلیئرز بہت امپورٹنٹ ہیں جو ظاہر اٹیک کے ذمہ دار ہیں سامنے والی ٹیم بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس ٹیم نے اٹیک کرنا ہے تو اس کو حملہ ان پلیئرز کے اوپر کرنا ہوگا جنہوں نے اٹیک کرنا ہے ان پلیئرز کو جنہوں نے اٹیک کرنا ہے ان کو بے بس کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کیا مثلا ایسا کیا جائے کہ ایک آدھ پلیئر کی قربانی دے کر اس کو زخمی کروا دیا جائے کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ بنیادی ترین کھلاڑی ہے جیسا کہ پچھلے سال میرے خیال میں دو سال پہلے ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ایک پلیئر نے एक हरकत करके सामने वाली टीम के जो सबसे बड़ा प्लेयर था उसको फिर से बाहर निकलवा लिया और उसके बाद उसी के ऊपर वो लोग जीत भी गए थे। तो ये गेम थ्योरी है, पुरानी इन्वेंटर तो नहीं है इसके, उन्होंने इसको इजाद नहीं किया है, लेकिन इसराइली स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि ईरानी गेम थ्योरीज पर काम कर रहा है और उनका कहना यह है कि इन्होंने गेम थ्योरी में नए मॉडल्स क्रिएट किए हैं। और इसराइलियों का कहना यह है कि ये गेम थ्योरी को इतनी महारत से खेल रहे हैं कि जितनी महारत से कोई नहीं खेलता। और इसराइली स्ट्रेटजिस्ट का कहना यह है कि हम इसको समझने से कासिर रहे हैं, हम नहीं समझ पाए कि इन्होंने हमारे साथ गेम थ्योरी पर अमल किया। बहरहाल अब इसराइली कह रहे हैं कि हम समझ गए कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनको जवाब दें। ये जो इस वक्त हो रहा है ये क्या हो रहा है, जो मैं अभी अपने जहन में हमेशा कोशिश कर रहा होता हूँ कि इसके बड़े रूल को समझने की कोशिश करूँ। छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं, पोस्ट इलेक्शन कुछ ड्रामा हो गया, कुछ लोग मैदान के ऊपर उतरे, असल में क्या हो सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि दो बड़े अपोनेंट, दो बड़े किंग्स अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन में स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। दो बड़े किंग्स के दरमियान एक जंग होनी थी जो नहीं हुई है, जो रुक गई है, टल गई है। जो मैंने आज किया कि मेरे ख्याल में जॉर्ज बुश का आखिरी हिस्सा वो था जहाँ पे जंग हो जानी चाहिए थी, उससे तकरीबन 8-10 महीने पहले, जो टल गई, जो नहीं हुई। उसके बाद उधर से किंग चेंज हो गया है, मिस्टर ओबामा है जो नया आदमी है। मैंने कहा था ये तकरीबन 1 साल से 2 साल लगाएगा अपनी जगह की पोजीशन को स्ट्रांग करने में। तो मेरे ख्याल में रेड जोन मार्च 2010 के बाद शुरू होगा और जाएगा अक्टूबर 2010 तक। ये वो टाइम है जिसमें ओबामा ने अपने आप को कंसोलिडेट करना है, पोजीशन को स्ट्रांग करना है। अच्छा, इधर से जो तरफ है मुकाबिल का किंग है वो पुराना वाला है, अहमदीनेजाद है। उसने 4 साल अपने आप को सॉलिड स्टेटमेंट के साथ लेकर आगे बढ़ाया था और मोस्ट प्रोबेबली यही वो किंग है जिससे ओबामा ने लड़ना है। अच्छा, इधर का जो किंग है वो ये जानता है कि इसको फील्ड से बाहर करना मेरे बस में नहीं है, और उसको पता था कि मैं इसको इलेक्शन में नहीं हरा सकता, यानी रहेगा यही। अच्छा, अब उसकी कोशिश क्या होगी, गरचे ये रहेगा मैं इसको बाहर तो नहीं निकाल सकता, इसके कितने असलहे इससे छीन सकता हूँ। जंग तो होनी है, जंग तो एक खास मौके के ऊपर होनी है, दोनों के पास टाइम है, अमेरिका के पास भी टाइम है और अमेरिकन्स ने टाइम लिया है। एक्चुअली अगर उनको करना था तो 1.5 साल पहले मैंने कहा था जॉर्ज बुश के आखिरी टेन्योर में कर लेना चाहिए था उनको, लेकिन वो नहीं कर सके किसी भी वजह से। तो अब उन्होंने टाइम लिया है, इस टाइम को लेते हुए उनकी कोशिश ये है कि हम इस जो जंग तक का वक्त है ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। ज्यादा से ज्यादा अचीव करने में दो जगहें जहां पर अगर ईरान में हमला करें तो कामयाबी है, उस दो जगह को अगर कमजोर कर लिया ईरान ने तो समझ लो कि मैदान मार लिया ओबामा ने। वो दो जगह है, एक निजाम विलायत है, अगर विलायत फकीह के निजाम को कमजोर कर लिया समझ लो चलो अपनी फतह को गारंटेड कर लिया। दूसरा खुद अहमदीनेजाद, कि अहमदीनेजाद जो मोस्ट प्रोबेबली वो किंग होगा जो जंग के वक्त होगा, इससे लड़ने के लिए बेहतर यह है कि ये तो होगा कमजोर होकर आए। तो उनकी पॉलिसी में ये दो बुनियादी हमले की पॉइंट्स हैं। अच्छा, अहमदीनेजाद और निजाम विलायत को अच्छी तरह पता है कि ये जंग से पहले हमें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। उनको ये भी पता है कि इंतखाबात, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, सदारती इंतखाबात, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा होता है, पब्लिक ने इंतखाब करना होता है। अमेरिकन ने इस क्रिटिकल टाइम से फायदा उठाया, उन्होंने जर्ब लगाए दोनों के ऊपर, यानी निजाम विलायत के ऊपर और सदर के ऊपर अहमदीनेजाद के ऊपर। बदकिस्मती से दोनों जर्ब लगाने के लिए उनको दो बड़े प्लेयर भी मिल गए, इधर से भी उन्होंने दो बड़े प्लेयर मैदान में उतारे, एक मूसवी, मीर हुसैन मूसवी, और दूसरा तकरीबन कह सकते हैं बदकिस्मती सिर्फ संजानी। इन दोनों को इन्होंने फील्ड में उतारा इन दो के मुकाबले में। अच्छा, ये इनको पता था कि ये वोट के बैलेट में नहीं हरा सकते, वोट तो बहुत ज्यादा है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इनको चूंकि पहले से पता था कि हम इसमें हार जाएंगे, तो इन्होंने इसके खिलाफ पहले से तैयारी की कि हम इसको जीत तो नहीं सकते, मशकूक बना सकते हैं, मशकूक बनाने के लिए क्या करेंगे। अब बताइए, मैं अर्ज करता चलूं, अमेरिकन सिस्टम मामूलन ये काम नहीं करता। अमेरिकन सिस्टम का स्टाइल ये होता है, अगर आप यहां पे खड़े हैं अमेरिका यहाँ पे खड़ा है, बीच में एक पहाड़ी है जिसको फतह होना है, सही है, तो वो कहेंगे कि हमने इस पहाड़ी को फतह करना है, ट्रूप्स मूव करेंगे, जबरदस्त किस्म की बमबारी आपके ऊपर करेंगे ताकि आप पीछे चले जाएं, और वो बगैर कोई मारामारी किए पहाड़ी के ऊपर कब्जा करें। अच्छा, उन्होंने जबरदस्त बमबारी की, आपने सस्टेन किया, आपने डिफेंड किया, और आप स्टिल यहां पर खड़े हुए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ठीक है आओ और लड़ो और जीतो। अच्छा, अगर लड़ेंगे तो मरेंगे, ये वो कबूल नहीं कर सकते कि हम मरेंगे, तो सेकंड ऑप्शन में वो क्या करेंगे, वो पहाड़ी को तबाह कर देंगे, वो पहाड़ी को तबाह कर देंगे। उनके उनके पास असलाह बेतहाशा है, उनके पास पैसा खर्च करने की कोई कमी नहीं है। इत्तेफाकन कल मैं एक ईमेल देख रहा था जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स के उन्होंने मुख्तलिफ बेसिस दिखाए थे, काबिले तसव्वुर नहीं था, यानी नहीं लग रहा था कि ये जहाज है, लिटरली खिलौने लग रहे थे, जिस तादाद में खड़े थे तो वो खिलौने से खिलौने लग रहे थे। तो उनके पास इसकी कोई कमी नहीं है, तो उनके पास ये होता है कि वो कहते हैं ठीक है इसको बर्बाद करो। अब ईरान वो बीच की पहाड़ी है जिस पर या ये कब्जा करें या वो कब्जा करें, इनको पता है हम कब्जा नहीं कर सकते, दूसरा काम ये करेंगे इसको खत्म करो, इस सोसाइटी को खत्म कर दो। सोसाइटी को खत्म करने का तरीकाकार क्या है, ऑर्डर को डिसऑर्डर में चेंज कर दो, डिसऑर्डर खुद ब खुद सोसाइटी को खोखला कर देता है। मैंने क्या डिसऑर्डर में चेंज करने के लिए क्या करें, दो पिलर्स गिरा दो, अगर ये दो पिलर्स गिर गए या मशकूक हो गए मामला खत्म हो जाएगा, एक निजामे विलायत दूसरा इस वक्त का प्रेसिडेंट, इन दोनों को हिलाने के लिए उन्होंने कोशिश की, दो आदमी अपने उतार लिए। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों बिके भी होंगे, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैं हमेशा कहता हूँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब, उस आदमी को खड़ा करो जो काम अपने दिल से करेगा, लेकिन आप रास्ता हमवार कर दो ताकि वो वहां पहुंच जाए। तो उन्होंने तकरीबन इस काम को कर लिया, उनके पीछे अपने अफराद भी खड़े कर दिए ताकि वो मुतमईन रहे कि हमारी बैक पर लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब ये लोग भी समझ रहे हैं, अहमदिनेजाद और मिसाल निजामे विलायत समझ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इनको ये भी पता है कि मीर हुसैन मूसवी और रफसंजानी दुश्मन नहीं है, इनको पता है कि ये दो दुश्मन नहीं है, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये दोनों इस वक्त वो कुछ कर रहे हैं जो बहरहाल दुश्मन के फायदे में जा रहा है, दुश्मन के फायदे में जा रहा है। अच्छा, अहमदिनेजाद और निजामे विलायत को ये पता है कि ये दो असली दुश्मन नहीं है, असली जंग बाद में होनी है, ये सिर्फ उस जंग की तैयारी में कमजोर करने की कोशिश है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दोनों अपने असली कार्ड्स इस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दोनों अपने असली कार्ड्स इस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये दोनों असली दुश्मन है ही नहीं, असली जंग बाद में होनी है, यहां ये असली जंग नहीं है। अच्छा, इनको ये भी पता है कि इससे निजाम नहीं हारेगा, इनके 400-500 आदमी रोड के ऊपर आएंगे, निजाम को हरा लेंगे, सिस्टम को हरा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी को मशकूक करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कोई ताकत नहीं इनके अंदर। अच्छा, अहमदिनेजाद मामले को कैसे देख रहे होंगे, उन्होंने देख लिया ठीक है हाँ भाई ये मेरे ऊपर जर्ब लग रही है, और निजामे विलायत ने भी देखा कि हाँ ठीक है हमारे ऊपर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग इसको कैसे देख रहे होंगे, इनको पता है ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उछल कूद करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, बाद में मामला खत्म हो जाना है इनका। वो मेरा अपना ख्याल है, एक लॉजिक है जो मामूलन कमांडोज की लॉजिक होती है, मामूलन कमांडोज ये काम करते हैं। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि रहबर मुअज्जम और अहमदिनेजाद दोनों ने सालों महाज पर वक्त गुजारा है, और कम अज कम रहबर के बारे में कतअन कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन जो हुए हैं उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर शामिल थे, बहुत अच्छी तरह पता है इनको कि जब एक कमांडो हमला करने जाता है दुश्मन की टेरिटरी के अंदर वहां उसको क्या करना होता है, ये बहुत दफा ऐसे ऑपरेशन डिजाइन कर चुके हैं। कमांडोज की एक मेंटेलिटी होती है, आप अंदर गए, आपने सोचा था कि लाइट नहीं होगी, अचानक देखा वहां 5-8 लाइट लगी हुई है, अब क्या करना है, अब उसको कोई ऐसा काम करना है कि ये फ्लड लाइट का होना मेरे हक में जाए, उसको ऐसा कोई काम करना है कि अब फ्लड लाइट का होना मेरे हक में जाए। मसलन इस टेबल को सीधा होना चाहिए था, ये तो तय था कि एक प्रोग्राम होगा उसमें टेबल होगी, उसमें टेबल सीधी रखी होगी और पानी का गिलास यहां पर होगा। जैसे ही प्रोग्राम शुरू करने लगे, 2 मिनट पहले किसी ने उठाया टेबल को पटखा और उल्टा रख दिया, सही है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप रोना शुरू कर दो कि जो मेरा गेम था वो किसी ने खराब कर दिया, सरेंडर हो जाओ, दूसरा ये कि आप सोचो ये जो अब हुआ है इसमें पिछले के मुकाबले में क्या बेहतरी हो गई है, اس میں کچھ نکلے گا جو پچھلے سے بھی بہتر ہو. معمولاً اس مینٹیلٹی پہ کام کرنے والے لوگ جیت جاتے ہیں, معمولاً اس پہ کام کرنے والے لوگ جیت جاتے ہیں. میں اعتراف, دشمن کی بعض اوقات طاقتوں کا اعتراف کرنا اچھا ہوتا ہے. میں میرے نزدیک مثلا میں ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں کہ 19th century میں 1850 سے لے کر 1900 تک برطانیہ کی فورن منسٹری نے کمال کیا ہے اپنی شیطانی سازشوں میں, کمال کیا انہوں نے. اس وقت میں جو کوئی بھی فورن منسٹری کے اندر پلانرز تھے بہت زبردست پلانرز تھے, تو جو انہوں نے پلان کیا وہ بہت عجیب پلان تھا. البتہ ان کے پاس طاقت بھی غیر معمولی تھی, اس وجہ سے ان کے پاس پلاننگ کے لیے جگہ بہت بن گئی تھی. اعتراف کرنا پڑتا ہے مشرف بہت اچھا پلانر تھا. اینڈ میں آگے نہیں معلوم اس نے کیا کیا ہے یا کسی کے ہاتھوں خراب ہوا ہے, لیکن بہت اچھا پلانر تھا. اپنے منصوبوں کے اندر پلاننگ اس کی اچھی تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ منصوبے ملک کے لیے تھے, وطن کے لیے تھے, نہیں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. صرف پلان ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں. پلانر ہونے کے ناطے پلانر اچھا تھا, صحیح ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ٹیبل کے ٹرن ہونے پر سوچ رہے ہوتے ہیں اب اس میں سے کیا نکلے گا ہمارے لیے, جو ٹرن کسی اور نے کیے, جو دشمن نے کیے. احمدی نژاد کے سامنے, نظام کے سامنے ایک ٹیبل کو ٹرن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. انتخابات میں حاصل ہونے والی بہت عظیم الشان کامیابی کو پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ لوگ اس سے کیا نکالنا چاہیں گے؟ میرا اپنے خیال ہے یہ موقع کو مناسب دیکھ کر اگلی جنگ سے پہلے جن لوگوں کو فارغ کرنا تھا یہاں سے فارغ کریں گے. یہ لوگ اس موقع کو مناسب دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے کوئی ڈرامہ کیا ہے, اس سے کچھ چہرے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, اگر یہ چہرے جو سامنے آ گئے غلطی سے, ان کی غلط کیلکولیشن کے نتیجے میں, غلط پلاننگ کے نتیجے میں, دشمن کی غلط پلاننگ کے نتیجے میں, اگر یہ جنگ کے زمانے تک رہتے تو لاس بہت زیادہ تھا. اچھا موقع ہے, فارغ کرو ان سب کو. اب کچھ لوگوں نے فارغ ہونا ہے. میرا اپنے خیال ہے جو دو طرف کے کنگز ہیں دونوں کو پتا ہے ہمارے پاس جنگ میں چوائس نہیں ہوگا. اب تو جنگ آئے گی, اس میں کوئی آپشن نہیں ہوگا, ڈو اور ڈائی ہوگا. تو دونوں اپنے بہترین پلیئرز کو لے کر اتریں گے. میرا اپنے خیال ہے اس وقت نظام بہترین جگہ پر ہے, سوچا سمجھا اٹیک کرے. اور جتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کا نظام میں دخالت دینا کل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, صاف کر دیں. صرف پبلک کو اعتماد میں لینا پڑے گا, پبلک ہاتھ سے نکل جائے ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا. شاید یوں سمجھ میں آتا ہے کہ احمدی نژاد نے جو الیکشن سے پہلے کھل کر کچھ لوگوں پہ تنقید کرنا شروع کی شاید وہ اسی لیے تھی. کیا اب ان کا مزید سسٹم کے اندر باقی رہنا نقصان دہ ہے؟ اور اس وقت موقع ہے کہ کام صاف کر دیا جائے. اب ظاہر ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی کی صفائی چھٹائی ہونی ہے تو آن ٹاپ جس کے اوپر سب سے بڑا کوشچن مارک لگا ہوا ہے وہ خود رفسن جانی ہے. آیا چھٹائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ ان کا کام ختم ہو گیا ہے. 40 سال انقلاب کا ساتھ دینے کے بعد آیا رول ختم ہو گیا ہے؟ یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے. آیا نظام اس پلیئر کو باہر نکال دے جس نے 40 سال گیم کھیلا ہے اس سائٹ سے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ برا نہیں کھیلا, برا نہیں کھیلا, ہاں بلنڈرز کیے ہیں لیکن بہرحال اچھا پلیئر ہے, صحیح. کیا نظام اس کو باہر نکال دے چونکہ اب یہ ویسٹ ہے, ابھی گڑبڑ کر رہا ہے, کہیں کہ نہیں نظام اس سے چاہے گا کہ یہ رہے لیکن سائلنٹ ہو جائے, خاموش ہو جائے, یہ نئے گیم میں کھیلنے کے قابل نہیں ہے, تو کم سے کم سائڈ لائن پہ بیٹھ کر خاموشی سے نظارہ کرے. کیا ضروری ہے کہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جائے اس کو؟ صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ سائڈ لائن پہ بیٹھ کے نظارہ کرنے والا پلیئر نہیں ہے. اس نے 40 سال گیم کھیلا ہے, کیپٹن بنا ہے, سارے کام کیے ہیں. آیا وہ رکے گا کہ میں صرف گیم دیکھوں؟ اب یہاں پر دو کوشچنز ہیں رفسن جانی کے سامنے. آیا خاموش بیٹھنا چاہتے ہو عزت و وقار کے ساتھ, گرچہ تم ڈپریشن فیل کر رہے ہو گے کہ میں پلیئر نہیں رہا, یا باہر نکلو گے قدرے بے عزتی کے ساتھ اور پھر باہر نکل کر اپنے آپ کو اسی نظام کے خلاف چیمپئن بناؤ گے جس کے لیے تم نے 40 سال محنت کی تھی؟ یہ وہ کوشچن ہے. اچھا ان جگہوں پہ کیا ہوگا؟ کیا یہ رہبری یہی ہے؟ رہبری اسی کو کہتے ہیں کہ جو رہبری کی صلاحیت ہوتی ہے وہ یہیں پر ہوتی ہے کہ وہ اپنا صحیح فیصلہ کرے. الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم نے جس طریقے سے گزشتہ 20 سال کے اندر اس ملک کو چلایا ہے, اس پورے نظام کو چلایا ہے, ایکسٹرا آرڈنری ہے, ایکسٹرا آرڈنری. 1990 کے اندر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس وقت کے اوپر عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا, تو بڑا کوشچن ایرانیوں کے سامنے یہ تھا کہ آیا عراق کے دفاع میں کود جائیں, امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, تو ہمیں کس کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا پڑے گا؟ صدام حسین کے ساتھ, جو خود ہمیں 8 سال سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں, ہمیں میدان میں لا کے ہمیں ہی بیچ کے کھڑا ہو جائے دوبارہ امریکہ کے ساتھ, یا ہم بیٹھے رہیں, امریکہ حملہ کرے, صدام کو تباہ کرے, عراق میں گھس جائے, بعد میں پھر اس نے ہم سے لڑنا ہے. رہبری نے وہاں پر اتنا خوبصورت کام کیا کہ 36 ملکوں کو ساتھ لانے والا امریکہ بھی ایران پر حملہ نہیں کر سکا. یہ گیم اتنا بڑا نہیں ہے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو بڑا مسئلہ تھا وہ 1991 میں تھا, 90-91 میں, اور اس وقت رہبر معظم کو مقام رہبریت پہ آئے ہوئے 2 یا 3 سال ہوئے تھے, وہ زیادہ کریٹیکل پوزیشن تھی. تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, پوسٹ الیکشن سیناریو ختم ہو چکا ہے, اب گیم صرف یہاں پر ہے کہ احمد نژاد کو کتنا کمزور کیا جائے, نظام ولایت کو کس حد تک کریڈیبلٹی کو متاثر کیا جائے. میرا اپنا ایک خیال ہے یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, کچھ لوگوں کو کک آؤٹ کریں گے, کچھ لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو سمجھا بجھا کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے. میرا اپنا ایک خیال ہے یہ جو احمد نژاد نے 6 دن پہلے 7 دن پہلے کیبنٹ میں شفل کر دیا, میرا خیال میں یہ اسی خاطر ہے, نہیں چاہتے کہ یہ کہیں کہ جس نے غلطی کی میں اس کو 6 دن بھی اور قبول کروں گا. یہ کیسے پریزیڈنٹ ہے جس کی کیبنٹ نے 7 دن میں ختم ہونا ہے, 7 دن میں انہوں نے حلف اٹھانا ہے, 5 اگست کو حلف اٹھانا ہے, صحیح ہے؟ ان کی کیبنٹ اگر 7 دن اور چلے مسئلہ نہیں تھا, بعد میں تو دوسری آنی آنی ہے. اس دوران بھی 4 منسٹرز کو کہا تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ضرورت تھی؟ میرا اپنے خیال ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط ہے تو میں آخری 6 دن بھی اس کو غلط برداشت نہیں کروں گا. بہرحال یہ گیم بہت اچھا گیم ہے, بہت ٹف گیم ہونے کے باوجود بہت اچھا ہے, اس لحاظ سے کہ دیکھا جائے کہ یہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں. اور شاید ہم لوگ ابھی اس سے سیکھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں آ پا رہے, لیکن بہرحال کچھ لوگ سیکھ رہے ہوں گے, اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے کرائسس کو گزارا جاتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کرائسس کچھ دن اور رہے گا. اسٹریٹ پروٹیسٹ تو میرا خیال میں تقریباً ختم ہو چکا ہے, اب اسٹریٹ پروٹیسٹ کے اندر کوئی زیادہ جان نہیں رہی ہے, لیکن یہ ایشو باقی ہے, یہ ایشو باقی ہے, کس نے باہر نکلنا ہے, کس نے باہر نکلنا ہے یہ باقی ہے. آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ رفسنجانی کچھ سمجھ جائیں, معاملے کی نزاکت کو دیکھ لیں, تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیں اور سسٹم کو چلنے دیں, سسٹم کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں. لیکن خدا نہ کرے اگر انہوں نے کام نہیں کیا, سسٹم ریئیکشن دے گا اور معاملہ کچھ اور بھی ہو سکے گا. بہر اللہ بہتر کرے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امریکنز مسلسل اس تیاری میں ہیں کہ ٹھیک ہے اس علاقے کے اندر کیا کچھ لیا جا سکتا ہے اس متوقع جنگ سے پہلے, جس کے اندر ہمارے حساب سے 8 سے 10 مہینے باقی ہوں گے. تو وہ اس تیاری میں مختلف پلیئرز کو چھیڑ رہے ہیں. مثال کے طور پر ریسنٹلی انہوں نے سیریا پہ ہاتھ رکھا ہے. بہت دفعہ سیرینز بہت بہت ہوشیار قوم ہے اپنے معاملے میں, ہوشیاری پازیٹو ہمیشہ نہیں ہوتی, میں مکاری کا لفظ استعمال کرنے سے ذرا سیریا کے معاملے میں کتراتا ہوں, جو کبھی کبھی بہادر اس کا پازیٹو رول بھی ہوتا ہے. سیرینز بہت ہوشیار ہیں, وہ جانتے ہیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. البتہ سیرینز سے ہمیشہ ڈر یہ ہوتا ہے یہ کب بک چکے ہوں گے, ان سے ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے یہ کب انڈر ٹیبل بک چکے ہوں گے اور اینڈ ٹائم پہ لا کر فتنہ کھڑا کر دیں گے. بہرحال امریکن سیرین کے اوپر کام کر رہے ہیں سیرینز پر, کہ کسی طریقے سے اگر یہ تھوڑا سا کارنر ہو جائیں یا اسرائیل سے دب جائیں اور تو ان کے لیے بہت فائدہ ہے. اس کے اندر سیرینز کو انہوں نے کئی طریقے سے دبانے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن بہرحال یہ گیم ابھی چلنے والا ہے. میرے خیال میں اگلے ہفتے بھی مین ایشو یہی رہے گا, اگلے ایک دو ہفتے بھی مین ایشو یہی رہے گا کہ ایران کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اسپیشلی 5 اگست کو جب یہ صدارتی انتخابات میں صدارتی حلف اٹھا لیں گے اور اپنی کیبنٹ لانے کی کوشش کریں گے احمدی نژاد, اس وقت پھر یہ ڈرامہ دوبارہ اٹھے گا. اور ابھی کچھ عرصے اس نے چلنا ہے, اس دوران میں کیا کچھ کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہمیں نظر آتا رہے گا. یہاں سے فارغ ہوتے ہیں, تکلیف دہ موضوع کی طرف آتے ہیں. ہمارا جو تکلیف دہ ترین موضوع ہے ظاہر ہے وہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان جو پاکستان کے اندر, کہ صورتحال تقریباً ایسا ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک قتل عام کے نتیجے میں ایک پورے شہر کو شیعت سے خالی ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو کچھ صورتحال ہے وہ یہ ہے. ہاں یہ دور کراچی پر بھی گزرا, لاہور پر بھی گزرا, لیکن وہاں پر کچھ بینیفٹس تھے. وہ یہ تھے, ایک تھے کہ آبادی کراچی اور لاہور کے اندر بہت بڑی تھی, بہت بڑی تھی. تو اگر لوگ مرے بھی تو مائگریشنز نہیں ہوئی, مائگریشنز نہیں ہوئی. دوسرے کہ کراچی اور لاہور میں آبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ مکس تھے, اتنی جلدی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے تھے مثلا کون لوگ شیعہ ہیں کون لوگ مرنے ہیں جن کو ٹارگیٹ بنانا ہے. وہاں یہ کام بہت آسان ہے, چھوٹا سا شہر ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل نہیں ہے. ایک ایک آدمی تقریباً آئیڈینٹیفائیڈ ہے کون کیا ہے کس طرح سے ہے. اور وہاں پر جو پرابلم آ رہی ہے وہ ماس مائگریشن کی ہے کہ لوگ شیعہ حضرات ان ظاہر اس خطرے کے تحت جو اس وقت ان کی جان کو لاحق ہے کہ بہت سارے گھرانوں کے اندر مرد نہیں بچے ہیں, اصلا صرف خواتین رہ گئی ہیں, اور ان کے لیے بھی جان کو خطرہ ہے, آبرو عزت آبرو کو خطرہ ہے, ناموس کو خطرہ ہے. تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کرنا شروع کی ہے. میرا اپنے خیال ہے ہم لوگوں کے پاس جو اس وقت بہترین راستہ ہوگا وہ یہ کہ ان کی نقل مکانی کو روکنے کے لیے وہاں پر جو ہم پلان کر سکتے ہیں اس کو پلاننگ کی جائے, چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے وہ پولیٹیکلی ہو. اور کہیں نہ کہیں بہرحال ریئیکشن دکھانا پڑے گا. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ہم اتنے عرصے پسنے کے باوجود ایجیٹیشن کی سیاست میں مہارت کے ساتھ نہیں کود پا رہے. ایجیٹیشن کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے, اس کے لیے اپنی ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے. ایجیٹیشن کی سیاست میں مہارت کا پہلا عنصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے مختلف گروہوں کو اپنے اندر جمع کر سکیں. بدقسمتی سے چونکہ ہماری پلاننگ کمزور رہتی ہے تو ہم بہت کم ایسا ہو پاتا ہے کہ مختلف گروہوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. ہماری پلاننگ کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنی آئیڈینٹیٹی چاہتے ہیں, اپنی شناخت چاہتے ہیں, جبکہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ایجیٹیشن کے اندر شناخت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. گروہوں کا جمع ہونا بہت ضروری ہے, اور گروہ صرف اس وقت آتے ہیں جب ایک گروہ کی شناخت کم ہو تاکہ دوسرے گروہوں کے لیے بھی شرکت کرنے کا موقع رہے. بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس ایجیٹیشن کی سیاست میں اس عنصر کو نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹیٹی کے اوپر کم اصرار کرنا ہوگا تاکہ ہم مختلف گروہوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی طاقت رکھیں اور ایک بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن کو سامنے لے کر آ سکیں. بہرحال ایک موقع دوبارہ ہے ہمارے سامنے, جیسے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی برسی کے موقع کے اوپر اسلام آباد کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں, اور 2 اگست کو 5 اگست کو دونوں کو پلان ہوا ہوا ہے. کتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کتنا گورنمنٹ کے اوپر دباؤ دے سکیں, کم از کم اتنا ہو جائے کہ مثلاً ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے شیعہ اس تنہائی کو احساس نہ کریں جس کو ایک زمانے میں پارا چنار کے لوگ احساس کر رہے تھے, اور پچھلے سال اسلام آباد کا جب پروگرام ہوا تو ان کی اس تنہائی میں کافی حد تک کمی آئی اور انہوں نے احساس کیا کہ وہ تنہا نہیں ہے. اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ, میرا اپنے خیال ہے سب سے بڑی مشکل میں یہ ہے کہ وہ لوگ تنہائی کا احساس کر رہے ہیں کہ شاید ان کی طرف توجہ دینے والے لوگ کم ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ توجہ دینا آسان کام نہیں ہے. شاید اس تنہائی کو توڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی ایجیٹیشن کی سیاست کنٹرول سیاست انجام پائے, طریقہ کار سے انجام پائے, اور وہاں پر رہنے والوں کو اس طرح کی کوئی مدد ہو سکے کہ وہ مائگریشن کی مصیبت سے بچ سکیں. کیونکہ ایک دفعہ اگر وہ مائگریشن کر کے نکل گئے پھر ری سیٹل ہونا وہاں پر اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جو مائگریشن کو روکنے پہ خرچ ہوگا. تو اگر مائگریشن کو روکنے کے اوپر 10 خرچ ہوا تو ری سیٹلمنٹ کے اوپر 100 خرچ ہوگا. تو حکمت عملی قطعاً یہی کہے گی کہ آپ کو وہاں پر مائگریشن کو روکنا ہوگا, وہاں پہ ان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ کسی طریقے سے وہیں پر کام ہو سکیں. اس کے لیے ظاہر 2 ایشوز ہیں, نمبر 1 سیکیورٹی, نمبر 2 فائنینس, کہ وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی جائے, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے فائنینس کے بندوبست کیسے کیا جائے. یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں دیکھنی ہوں گی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آخری پاکستان اور اس کی سیاست, اب یہاں کیا ہونے والا ہے؟ اتنے ڈرامے یہاں پر ہو گئے, اب کیا ہونے والا ہے؟ عجیب و غریب صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں بہت وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ان پریزیڈنٹ کو لایا ہے وہ قطعاً یہ سوچ کر لایا ہے کہ اس نے کیاوس مچانا ہے, اس نے گڑبڑ مچانی ہے. جب ٹھیک ٹھاک گڑبڑ مچ گئی ہے, ठीक ठाक गड़बड़ हो गई है, हर चीज अंडर क्वेश्चन है, हर चीज इनएफिशिएंसी से दो चार है, चाहे वो तिजारत देख लो, चाहे वो लोड शेडिंग और ये और वो, तकरीबन हर शहर के अंदर बिजली के नाम पर क्राइसिस आया हुआ है, हर शहर के अंदर बिजली के नाम पर रैलीज हुई है, मुजाहरे हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, सब क्या दिखा रहा है, कंट्रोल क्योस, इस कौम को कंट्रोल क्योस के अंदर डाला जा रहा है। और बदकिस्मती से जिन चीजों के नाम पर झगड़ा हो रहा है वो चीजें नहीं है कि जिन पर झगड़ा होना चाहिए था। बिजली कोई चीज है कि जिसके नाम पर झगड़ा होना चाहिए था? बिल्कुल अफ्रीका लग रहा है, बाद अवकात अफ्रीका में इस वजह से मुजाहरा होता है कि फुटबॉल का मैच लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं हुआ, ऐसे इश्यूज में फंसा दिया जाता है जो इश्यूज नहीं है, एक्चुअली नॉन इश्यूज हैं। बिजली हमारे लिए इशू नहीं होना चाहिए था इतना बड़ा, जिसके ऊपर कराची में बल्बा हो जाए, इतने लोग मर जाए, लाहौर में बल्बा हो, हर शहर के अंदर बल्बा हो, ये नहीं होना चाहिए था, और डेलिबरेटली उसके अंदर फंसा दिए गए और कौम फंस गई है। जाहिर है बिजली नहीं होगी जिंदगी की, हर चीज मुतासर हो रही है। बहुत सारे बड़े क्वेश्चन हैं, असल आज जिंदगी का यही पैटर्न होना चाहिए जिसमें बिजली जरूरी है, इसके अलावा कोई चारेकार नहीं है। यानी वो मुल्क जिसके अंदर जमीन की कोई कमी नहीं है, उसको क्या जरूरत है कि उसके रहने वाले ऐसे दड़बों में रहें जिसमें हवा आने का कोई इम्कान ही नहीं है, कि जैसे ही लाइट जाती है, फिर वो एक दोस्त ने कहा, भाई हमारी नींद और लाइट दोनों का स्विच साथ साथ ही है, जैसे ये जाती है नींद भी उड़ जाती है, क्यों ऐसा है? वाकई ऐसे ही होना चाहिए था? अरे वाकई ये सब जरूरी है जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं? मुझे लग रहा है ये सब गेम है, मुझे नहीं लग रहा कि ये रियलिटी है, मुझे सब आफत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग जबरदस्ती इस तरह की चीज में फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं। स्पेशली आप जो सुंदर बाजार में रह रहे हैं, आपको बहुत कुछ सोचना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं अजीजान मोहतरम, सोल्जर बाजार बस्ट हो रहा है पब्लिक से, आपको एक नई जगह चाहिए। आपको पता नहीं मैंने यहां पर कहा या नहीं कहा, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा, बराए मेहरबानी इस बात के ऊपर गौर करें, आपका अगला स्टेशन कहां है? सोल्जर बाजार में मजीद जगह नहीं है, आप पीछे तक मूव कर करके उसको भर चुके हैं, डिफेंस स्पेस फोर्स तकरीबन अपने एंड के ऊपर आ रहा है, अगला स्टेशन कहां है? पहले भी कह चुका हूं, अभी भी दोबारा कह रहा हूं, जो कुछ भी करें अगले स्टेशन में दो मंजिला इमारत ना सोचें, ग्राउंड पे बड़ा प्लॉट सोचें, जो खोजा मेंटेलिटी के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, कि ये हमेशा दो या चार मंजिला सोचकर उसमें छोटे छोटे अपार्टमेंट सोच रहे होते हैं, ये मत करें, आप फंस जाएंगे मुश्किल में, अभी भी मुश्किल में फंसे हुए हैं इसी वजह से। जितनी प्राइस में इस इलाके में एक अपार्टमेंट है, इसी प्राइस के अंदर किसी और इलाके में 500 गज का घर मिल जाएगा। आया हमारे लिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे कमरों के अंदर रहें, छोटे छोटे घरों के अंदर रहें, जहां लाइट का इशू है, पर्दे का इशू है, फैमिली के इश्यूज हैं, हम क्यों इस जमीन को इस्तेमाल ना करें, चाहे थोड़ा दूर जाएं? इसको सोचने की जरूरत है। आया कम्युनिटी के लिए कोई नई जगह नहीं चाहिए? कोई ऐसी जगह, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना जहन इस तरीके से कहता है, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर वसी जगह हो, जहां पर लोग ग्राउंड के ऊपर रहें, जहां पर लोगों के पास लॉन्स हो, जहां पर लोगों के पास हवा आने का इम्कान हो। और अगर मैं उसको ऐड कर लूं अपनी उस पुरानी कहानी और दास्तान के साथ कि वो ज़राअत हो और ये और वो हो, इन सबको ऐड करूं, हमें एक नई जगह चाहिए। अच्छा, अगर वो ज़राअत और सब कुछ ना भी लाएं, आप खुद सोचो भाई, ये खत्म हो गई जगह। अच्छा, नतीजा क्या है? नतीजा खारा दर है। आप खारा दर को लूज करके यहां पर आए, एक्चुअली वो हाथ से निकल चुका है। अब कब तक ये काम करने हैं, कब तक ये गेम रिपीट करना है? तो मैं अर्ज करूंगा, मुझे हल यही समझ में आता है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, एक ऐसी जगह जो वसी हो, जहां के ऊपर कम्युनिटी के तमाम जराए फराहम हो, यही एजुकेशन सिस्टम, यही हेल्थ केयर का सिस्टम, यही तरबियती कल्चरल सिस्टम, आपके सेंट मराकेज, और घर जो हो वो इस तरह के हों कि जिसके अंदर ये मुश्किल ना हो जिसमें इस वक्त हम और आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो शायद हमारी काफी हद तक मुश्किल हल होती हैं इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि हम इस मुल्क को भरपूर तरीके से लुटता हुआ देख रहे हैं। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि 10-15 साल के बाद जो लोग आएंगे वो इस दौर को यकीनन मुशर्रफ के दौर से ज्यादा बुरा कहेंगे। ابھی تو سب ادھر ادھر کر لیں گے, میں مشرف کا حامی نہیں ہوں, پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن مجھے افیشنسی کو ناپنا ہوگا. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بدترین ادوار میں سے کہلائے گا. مجھے جب ہم لوگ پلٹ کے ضیاء الحق کے دور کو دیکھتے ہیں تو ضیاء الحق کے دور میں بھرپور پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا تھا دو ریسورسز سے. ایک ریمیٹنس, وہ بہت ہائی تھا, جو لوگ عرب ممالک میں جا کے کام کر رہے تھے, آئل بوم آیا ہوا تھا, آئل کی پرائز چڑھ رہی تھیں, وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہی تھیں, نئے نئے شہر بن رہے تھے, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, وہاں سے پیسہ بڑی مقدار میں آ رہا تھا. اور دوسرا پاکستان کے پاس پیسہ آ رہا تھا افغان جہاد کے نتیجے میں, افغان جنگ کے نتیجے میں, صحیح ہے. جبکہ ضیاء الحق کے پاس یہ دونوں پیسہ بڑی مقدار میں موجود تھا, اس نے بری طریقے سے تباہ کیا پاکستان کی اکانومی کو, ایوب خان کے دور کے مقابلے میں اور بھٹو کے دور کے مقابلے میں کئی سال پیچھے دھکیل دیا. دوبارہ اب یہی ہو رہا ہے. ہائی ریمیٹنس ہے ہمارے پاس, فورن ایڈ بہت اچھے طریقے سے ہے, لیکن جتنے اکنامیکل انڈیکیٹر ہیں سب کے سب خراب ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی داستان, ضیاء الحق والی داستان دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. ہم دوبارہ اسی کیا اس میں پھنس رہے ہیں جس کے اندر وہ پھنسا کے گیا ہے. اس دفعہ صرف ایک کام ہوا ہے, وہ یہ کہ شہروں کی حالت ضیاء الحق کے دور کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے. شہر کی حالت ضیاء الحق کے دور کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر یہاں پر جو کچھ ہوگا وہاں پہ کوئی ٹک نہیں پائے گا اصلا. اس اعتبار سے شہر کی حالت نسبتاً بہتر ہے. اگر آپ گاؤں دیہات کے اندر چلے جائیں تباہی ہے پھر تو وہاں پر. یہاں پر ہم 4 اور 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو رو رہے ہیں, وہاں پر جو حشر ہے وہ تھوڑی سی ٹریولنگ کر کے پوچھیں وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے, کتنی دیر بجلی آتی ہے, کتنی دیر نہیں آتی ہے, باقی سب چیزوں کی کیا صورت حال ہے. تو ہم ایک برے دور سے گزر رہے ہیں. اس برے دور میں گزرنے کے بعد آخری یہ ہوگا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے حل کیا ہیں. میں ابھی سے عرض کروں تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرتے ہوئے, ہم لوگ انڈیپینڈنٹ سسٹمز پہ جائیں گے, انڈیپینڈنٹ سب سسٹمز کے اوپر. مثال کے طور پر آپ کے پاس بجلی کا ایشو ہے, آپ نے کیا حل نکالا اس کا؟ بس آپ نے یو پی ایس لگایا, آپ نے جنریٹر لگایا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ معذرت کے ساتھ برا بھلا کہا ہے, ٹھیک ہے, جب بھی لائٹ جاتی ہے تو یہ حل نکالے نا, ٹھیک ہے, فرسٹریشن اور ایک دو حل نکالے لوکل. اچھا ابھی کیا ہوگا, کچھ ہی عرصے میں یہ حل تھوڑے سے براڈ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ پورا اپارٹمنٹ مل کر ایک جنریٹر لگائے گا, صحیح ہے. کچھ اپارٹمنٹس نے ظاہر ہے کام کیے میں ایک بڑا جنریٹر لگایا. اچھا اس کے بعد اگلا کیا ہوگا, اس کے بعد پورا محلہ مل کر ایک جنریٹر لگائے گا, پورا محلہ مل کر ایک جنریٹر لگائے گا. میں ابھی رات کے اندر یہ دیکھ کر آ رہا ہوں. اگر آپ نجف کی گلیوں سے گزریں, کربلا کی گلیوں سے گزریں, تو آپ کے پیرلل تاروں کا پورا ایک پول گزر رہا ہوگا, 150-200 تار آپ کے ساتھ ساتھ گزر رہے ہوں گے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی کیا کمیونیکیشن کی دنیا ساری یہیں پہ جمع ہو گئی ہے؟ تو میں نے اپنے گائیڈ سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنے زیادہ وائر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ سارے لوکل جنریٹرز ہیں جنہوں نے ایک ایک گھر کو سپلائی دی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں ڈش اینٹینا کی لیڈ آتی ہے, وہاں پر جنریٹرز کی لیڈ آتی ہے, اور آپ اپنے گھر کو اس جنریٹر سے لگا لیں, پھر آپ کو اتنے گھنٹے کے چاہیے, جتنے گھنٹے کا چاہیے اتنے کا پیسہ دے دیں, ایک گھنٹہ چاہیے تو اتنے کا پیسہ دیں, صحیح ہے. ہم کچھ عرصے میں اس جگہ پہنچیں گے جب ایک ایک محلہ اور ایک ایک کمیونٹی کا اپنا اپنا جنریٹر ہوگا, اپنی اپنی زندگی گزارے گا. اس کو میں کہتا ہوں سیمی انڈیپینڈنٹ سب سسٹمز کے اوپر. پھر کیا ہوگا, پہلے ہم اس میں جائیں گے بجلی میں, کیونکہ اس کی حالت انتہائی خراب ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم کس چیز پہ جائیں گے؟ پانی پہ. آخر میں کس چیز پہ جائیں گے؟ انرجی. گھر میں کھانا پکانے کے لیے کیا ہوگا, چونکہ گیس بند ہو جائے گی 4-5 سال میں, ایران کے ساتھ یا تو اگریمنٹ نہیں ہو پائے گا, یا پائپ لائن ڈلنے میں دیر ہوتی چلی جائے گی, یا پائپ لائن ڈلے گی پھٹے گی, یہ سارے ڈرامے ہوں گے. 4-5 سال کے اندر یہاں گیس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو تیسری چیز جس کے اندر ہم پھنسیں گے وہ یہ کہ ہمارا کھانا کہاں سے بن رہا ہوگا. ہم ان سب میں انڈیپینڈنٹ سب سسٹمز پہ جائیں گے. اب اس کے اندر سولر پاور کوکر بھی شامل ہے, سولر گیزر بھی شامل ہے, سولر لائٹس بھی شامل ہیں, یہ سب بھی شامل ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گے. عقل مند ہوئے جو ابھی سے تیاری کر لیں, بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ مت بنیں. آپ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ مت رہیں سسٹم کے اوپر. یہ سسٹم بدقسمتی سے اگر حالات یہی رہے یہ کرش کی طرف جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ بدقسمتی میں پھنسا دے, ایسے وقت میں پھنسا جس میں ہم نہ پھنسنا چاہتے ہوں, کہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہمارے عرائض یہاں پر ختم ہوتے ہیں. ایک اور خبر تھی بہت امپورٹنٹ, جو ابھی ہم لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں پکنے کے مرحلے میں ہیں. ابھی پک رہی ہے اور وہ ہے وہ انفلوئنزا کی خبر H1N1 وائرس, یہ ابھی پک رہا ہے آہستہ آہستہ, اور اس کا فیوچر بھی لگتا ہے کہ کافی خطرناک ثابت ہوگا. بہرحال اگلا زاویہ آنے تک دو تین ہفتے اور گزر جائیں گے تو اس H1N1 کی اور بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی, تو آپ اس کو تھوڑا بہت دیکھتے رہیے گا. یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر خوب اچھی طریقے سے نظر رکھیے گا. انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد اگلے 2 سال میں 2 ارب ہو سکتی ہے. اگلے 2 سال میں انفیکشن جن لوگوں کو ہو جائے ان کی تعداد 2 ارب ہو سکتی ہے. اگر 1% ڈیڈلی ہو تو کیا ہوگا؟ 1% بھی ڈیڈلی ہوا تو 2 کروڑ لوگ مریں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ 1% بھی ڈیڈلی پہ پہنچ جائے. لیکن مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس انفیکشن کی نیچر چینج ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی دفعہ کبھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. لکھا ہے کہ دیر آر مینی ایلیگیشن اگینسٹ رفسنجانی دیٹ ہی ہیز گیون ایکسٹرا فیور ٹو ہز اون فیملی ممبرس اینڈ ناؤ احمد نژاد ہیز ٹرائی ٹو اپوائنٹ ہز سنز فادر ان لا ایز وائس پریزیڈنٹ. اچھا, از دس ایکشن کہنا چاہ رہے ہیں لیجیٹیمیٹ اور اے فیور؟ ابھی ایک بات ہے, مثلاً فرض کرنا یہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور مجلس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہو جاؤں, ٹھیک ہے, میں اچانک یہ کام کر دوں, دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہو جاؤں. اب اس میں 2-3 آپشنز ہیں ہمارے پاس, کوئی بات نہیں, زیادہ سے زیادہ بجلی جائے گی اور کوئی نہیں ہوگا. ہمارے پاس 2-3 آپشن ہیں, یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ آدمی بے وقوف ہو گیا, ایسی ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہو گیا, یا ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید دور سے کسی نے اس کو ہینڈز اپ کیا ہوا ہے, کیا پتا. صحیح, ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں. ہم یہ کہیں رفسنجانی اتنے بے وقوفی میں پھنس گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس فیورزم کے خلاف وہ کمپین چلا رہے ہیں وہ خود فیورزم کر رہے ہیں. یا تو ہم یہ کہیں, جیسے کہ برادر نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ فیورزم نہیں ہے کیا؟ یا تو ہم یہ اتنا بے وقوف ہے اس کو نہیں پتا کہ پبلک یہ کام کرے گی, یا دوسرا ہم کہیں نہیں اس کے پاس کوئی اور ریزن ہے, اس کے پاس کوئی اور ریزن ہے اس کام کو کرنے کا, تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. خود احمد نژاد کا کہنا یہ ہے کہ میں ماشائی کے, یعنی جو ان کے وائس پریزیڈنٹ بننے والے تھے جن کو انہوں نے ہٹا لیا, ماشائی کے وائس پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہونے کے بارے میں کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جو میں اس وقت کلیئر نہیں کر پاؤں گا, ٹائم اس کو کلیئر کرے گا. پھر اپنے خیال ہے احمد نژاد عقل مند آدمی ہے, 4 سال میں اس نے فیوریزم نہیں کیا ہے, اب آ کر اینڈ ٹائم پر فیوریزم کرنے کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو میرا اپنے خیال تھوڑا سا رک جائیں تو کیس ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. ایشو کیا ہے, اصل ایشو کیا ہے, ابھی تک کیس واضح نہیں ہے. اچھا, ایران میں اس وقت کیوس ہے اس اعتبار سے کہ ہر ایک خبر تیزی سے پھیل رہی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ خبر کی اوتھینٹیسٹی چیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہت ساری ایسی خبریں پھیل رہی ہیں. ایک انہوں نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہاشمی رفسنجانی جیسے اتنے کام کرنے کے بعد باغی ہو جاتے ہیں؟ ابھی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی 40 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے, اس کے بعد خراب ہو جاتا ہے. ہمیں جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو اتنے ڈھیر سارے ہم نے واقعات سنے کہ ایک عابد زاہد تھا, یہ ہوا وہ ہوا, اچانک کسی گناہ میں پڑ گیا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے حضرت یوسف کے لیے کہ یوسف بہک جاتے اگر ہم نے ان کو نشانی نہ دکھائی ہوتی. اور حضرت یوسف کہتے ہیں مثلا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ میرا خدا رحم کرے. صحیح ہے, یہ نفس انسان ہے, یہ انسان کا نفس ہے, کبھی بھی بہک سکتا ہے, کبھی بھی مشکل میں پھنس سکتا ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, میرا نہیں خیال رفسنجانی کے نزدیک ایشو یہ ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور میں غلط کروں گا. آپ کو ہمیشہ ہی دیکھنا ہوتا ہے یہ کیا سوچ سکتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا اس طرح مقابلہ کرنا نظام کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے, بس وہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہک رہا ہوں, بلکہ وہ سوچ رہے ہوں گے مجھے آخری وقت میں اپنی شخصیت کو قربان کر کے اپنے نظام کا دفاع کرنا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے. صحیح, تو اپنی دانش میں غلط کر رہے ہوں گے, صحیح کر رہے ہوں گے, وہ اپنی دانش میں صحیح کر رہے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں جو بہت طاقتور ہیں, مجھے اپنی شخصیت کو قربان کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو اتنی آسانی سے مت کہیں کہ وہ مثلاً بک گئے ہوں گے یا یہ بات ہے. انہوں نے اگست 2 اسلام آباد کا حوالہ دیا ہے. ہاؤ مچ وی کین ٹرسٹ ان دی موٹیویشن آف دیز آرگنائزیشنز. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کالز ہو رہی ہیں ان کے, اچھا انہوں نے لکھا ہے موٹیویشن کے اوپر ہم کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں. چلیے, اچھا ہے موٹیویشن نہیں لکھا ہے, ڈیڈیکیشن نہیں لکھا ہے, تو مجھے خطرناک جگہ پہ نہیں جانا ہے. صرف اتنے کو ڈیل کرنا ہے کہ آیا یہ لوگ موٹیویٹڈ لوگ ہیں, بظاہر بہت موٹیویشن ہے ان لوگوں کے اندر اور اپنے کام کو جوش و جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اتنی کوئی بڑی پرابلم نظر نہیں آ رہی. اب تو یہ صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے کتنا کام کریں گے اس پہ رزلٹ ملے گا. میرا خیال ہے ایک حد میں تو ہوگا, پبلک آ جائے گی, ریلیز بھی ہوں گی. مشکل ساری یہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ شاید نہیں کر پا رہے, لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہونی چاہیے. آئی ایس آئی امریکہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے طالبان کو بنایا, لیکن کیا ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ نکل گئے ہوں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئے ہوں گے. ان کا کام ہے بنائیں, اٹھائیں, چڑھائیں, جب موقع ملے ماریں, گرائیں, ایک اور بنائیں. تو وہ یہ کام ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں. طالبان ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے ہوں گے, طالبان کا کیس ختم ہو رہا ہوگا, کسی اور نے آنا ہوگا. تو اب ظاہر جب وہ بنے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم اتنی جلدی ختم کر دیا جائیں. تو اب امریکہ یہ گیم کر رہا ہوگا کہ ہم نے ان کو بنایا تھا, ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, لیکن ختم کرنے میں یہ ریزسٹ کریں گے, ان کے ریزسٹنس میں بھی ہم فائدہ لیں گے. یہ جو ریزسٹ کر رہے ہیں اس سے بھی ہم کچھ فائدہ لے کے جائیں گے. اچھا, احمد نژاد نے رہبر کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مشائی کو نائب صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا, لیکن اب انہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا. اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ وہ مشائی کو اپنی گورنمنٹ میں لانے پر مصر ہیں؟ اچھا, مشکل یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ میں نے خود ایرنا کی ویب سائٹ کے اوپر رہبر کے آفس کا کلیریفیکیشن دیکھا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فرمان جاری نہیں کیا, جبکہ ایران کے ٹیلی ویژن چینل نے یہ خبر دی ہے کہ یہ فرمان جاری کیا ہے. اس وقت وہاں پر جو خبروں کی افواہیں ہیں وہ اس پائے کے اوپر اڑ رہی ہیں. بہت مشکل کام ہو گیا ہے. رائبر کے دفتر نے ایک کلیریفیکیشن دی ہے مجھے کہ ہمارے نام سے آئندہ سے کوئی بات منسوخ نہ کی جائے, مگر یہ کہ پہلے ہم سے سوال کیا جائے, کلیئر ہو جائے, ہم نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا ہے. اور میں بتا دوں, ایران کے ماحول میں ایسا فرمان جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایران کے ماحول میں ایسے فرمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ رہبر کے آفس کا ایک آدمی جائے, احمد نژاد سے میٹنگ کا ٹائم لے اور اسے کہہ کہ دیکھو بھائی, رہبر کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہو رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ آپ ان کو لے کر آئیں؟ ایک وربل یہی اشارہ دے دینا وہاں پر کافی ہو جانا چاہیے کہ وہ لیٹر ایشو کریں اور یہ اور وہ. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا معمولاً. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. لکھا ہے پاراچرا میں فلائٹ چلانے کا آرڈر دے دیا ہے صدر نے, کیا ایشیوں کو چپ کرانے کے لیے؟ چلو کم سے کم فلائٹ تو چلائیں, اگر چلا بھی دیں ایشیوں کو چپ کرانے کی تو ممکن ہے وہ بھی کوشش ہو, لیکن بہرحال ہماری ایک ضرورت ہے. پاراچرا کے ساتھ رابطہ خطہ منقطع ہوا ہوا ہے, اور بلکہ جو اور رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ کہ افغانستان کے تھرو جو راستہ بنا ہوا تھا وہ بھی اب بند ہوا ہوا ہے, اور مثال کے طور پر جو موبائل کانٹیکٹس وغیرہ تھے یا تو ختم ہو گئے ہیں یا بہت کم کے اوپر آ گئے ہیں, بہت کم کے اوپر آئے. تو واقعاً پیرالائز ہوا ہوا ہے. کم سے کم جو ہم پہلے جن دوستوں کا سنتے تھے کہ وہ موبائل پر رابطہ کر رہے تھے, وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کا مطلب ریئل پرابلم ہے. تو اگر واقعاً یہ فلائٹ ہی چلے تو کم سے کم کچھ تو ریلیف ملے گا, وہ ریلیف ملنا ضروری ہے اس وقت. لکھا ہے کہ پارا چنار اسلام آباد میں جو احتجاج ہوگا پارا چنار ڈی آئی خان کے حوالے سے, کیا صرف احتجاج سے کچھ ہوگا یا پھر حکومت کے خلاف نئی حکمت عملی پیش کرتے ہوئے کچھ کریں؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, حکمت عملی ہونی چاہیے. کم از کم احتجاج تو ہو ہی جائے, کم از کم احتجاج تو ہو جائے. یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں کم سے کم اس کے مقابلے میں کچھ ہو جائے, لیکن حکمت عملی ہونی چاہیے, اس میں کون انکار کرے گا؟ لکھا ہے پہلے بھی 3 اگست 2008 کو ہوا تھا، اس سے کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا. ایسا نہیں کہنا چاہیے رزلٹ نہیں آیا تھا، اس زمانے میں کافی کچھ ہوا تھا. میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا، سب سے بڑا فائدہ ان احتجاجات کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پیسہ ہے اس کو یہ احساس ہو کہ دوسرے اس کے ساتھ ہیں، کم از کم اتنا ہو، شیعت کی وحدت بڑھے. احتجاجات کے نتیجے میں شیعہ کی وحدت بڑھتی ہے، ایشو سامنے ہوتے ہیں، پھر پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، پھر پورے پاکستان کے اندر اس کی خبریں پھیلتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کہ ان احتجاجات کا اگر کوئی حکمت عملی نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن حکمت عملی ہونی چاہیے کہ آپ نے بعد میں اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے، بعد میں اس کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے، یہ سب ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ان احتجاجات کا فائدہ ہے. لکھا ہے ڈی آئی خان کے ایشو پر ایک معاہدہ ہوا ہے جو ٹی وی پہ فضل الرحمان نے اس کے نفاد مفاد بھی بتائے ہیں، وہ کیا ہے مجھے صحیح خبر نہیں ہے، مجھے صحیح خبر نہیں ہے. میں معمولاً ٹی وی نہیں دیکھتا، جب تک کوئی خبر پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا میں نہیں آئے تو میں الیکٹرانک میڈیا میں مطلب انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، تو مجھے خبر نہیں ہوتی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا کوئی سیریس معاہدہ پتہ نہیں کس لیول کے اوپر گیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. بہت ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کسی اور چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، بہرحال پبلک کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. فضل الرحمان کے اوپر کئی طرف سے پریشر ہے. میرا اپنے خیال ہے، ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اس کو خیر ہم ابھی کبھی بعد میں ڈیل کریں گے. اصل سبیل محمد کی گرفتاری سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک ڈیل کروا رہا تھا، میرا اپنے خیال ہے فضل الرحمان کو اب ڈرنا چاہیے کہ اگر اس نے زیادہ عرصے تک ان ایکٹیو رول پلے کیا تو اس کی باری بھی آئے گی. میرے اپنے خیال ہے فضل الرحمان پرانے کھلاڑی ہیں اور فضل الرحمان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہوئی ہے پاکستان کے مختلف اداروں کی طرف سے، لیکن خدا یعنی پتہ نہیں وہ لائے یا نہیں لائے کہ بہرحال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پھنسے، کیونکہ جب ان کو اپنے مفادات کی خاطر کلین اپ کرنا ہوگا تو صوفی محمد کو اٹھا سکتے ہیں، تو کہیں ان کے اوپر بھی باری نہ آئے. تو میرا اپنے خیال ہے یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ ایسی حرکتیں کریں گے جس سے یہ سسٹم کے لیے ثابت کریں گے کہ میں سسٹم کے لیے مفید ہو سکتا ہوں. ابھی بارہ صحیح ہے. لکھا ہے کہ آج آپ 38 منٹس دیر سے آئے، ہم ان پروگرامات میں وقت کی پابندی شرکت کرتے ہیں آپ کے نام پر، آج جو ہمارے 38 منٹ ضائع ہوئے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے ملاقات میں دیر ہو جانے سے آپ ناراض ہوتے ہیں، آج آپ خود دیر سے آئے. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے کیا؟ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ. صحیح ہے. چلیے ابھی کیا پورا ڈرامہ کہنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے؟ جب میں معمولاً یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں تو میں مجبور ہوتا ہوں کسی اور کے اوپر ڈالوں. ٹھیک ہے، میں نے سنا تھا یہاں پر ایک جنازہ تھا، پہلے پروگرام تھا 9:30 کا، بعد میں یہاں پر ایک جنازے کا ایشو سنا گیا کہ یہاں پر ایک جنازہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے اس کو آدھا گھنٹہ دیر سے کرنا پڑے گا. میرے خیال میں وہ جنازہ ہوا یا نہیں ہوا، جنازہ تھا یہاں پر، تو اس کی خاطر دیر سے کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یا تو یہ کہ ہم کسی ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں جنازے کا پاسبلٹی ہو، یعنی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر اس طرح کی کوئی پروگرام ہو سکیں، یا ہم آرگنائزر سے کہیں کہ ہم جب پروگرام کریں تو جنازہ مثلا پروگرام کے بعد اٹھایا جائے گا. ہاں کون سا کام کیا جا سکتا ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے، نجف کے اور میرے خیال میں اوور کراؤڈڈ ہو جاتا ہے جب ہم لوگ وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، تو ہم مجبور ہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کریں، اور ان کمپرومائز میں سے ایک ہی ہے. تو میں آپ کہوں گا ایک مشورے کے طور پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ موقع چھوڑ دیں کہ یار شاید اس کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز ہو. آپ کہیں گے بھائی آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ موقع نہیں چھوڑ رہے ہوتے اور یہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھی موقع چھوڑ رہے ہوتے ہیں، صرف اس مشکل میں پھنستے ہیں، سامنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ٹائم کی کوئی اہمیت تھی. ہم سے توقع نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پتا ٹائم کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں. عرض کرتا چلوں، جب ہم 13 سال پہلے آئے تھے تو صورتحال کیا تھی؟ بتانے میں برا نہیں ہے، جب ہم 13 سال پہلے آئے تو صورتحال یہ تھی کہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ٹائم فالو نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ تھا کہ ٹائم فالو نہیں ہوگا، کم سے کم جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا. اچھا اس موقع پر ہمیں سارے ہارش ٹیکٹکس استعمال کرنی تھی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم فالو کرنا ہوگا، ٹائم فالو کرنا ہوگا، اور اس موقع پہ ہم نے سارے کام کیے، ساری برائیاں بھی جھیلی. کم سے کم فائدہ یہ ہوا کہ یہ مشہور ہو گیا کہ اب تو ٹائم فالو کرنا ہی پڑے گا. صحیح ہے تو ہم نے ساری گالیاں کھائیں یا کہیں جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹائم فالو ہونے کا کلچر نافذ ہونا شروع ہوا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ بلیم دیتے ہیں جب بھی دیر ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بھی گیپ رکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی مارجن دینا چاہتے ہیں اس کو جس کے نزدیک اہمیت ہو, جس کے نزدیک اہمیت ہو کہ ہاں وقت کی اہمیت ہے. وقت کی اہمیت تھی اس کے باوجود وہ دیر سے آیا, ٹھیک ہے, اس کو مارجن دینا چاہیے, اس کو مارجن دینا چاہیے. جہاں پر غلطی ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, مثال کے طور پر مجھے کہیں پہ پہنچنا ہے, میرا ٹائم 9:30 ہے, 9:30 پہ میں اپنی ڈیسٹینیشن سے 5 کلومیٹر دور ہوں, میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں سامنے والے کو اطلاع نہیں دے رہا, یہ ناانصافی ہے. آپ جب آپ اتنے فاصلے پر پہنچ گئے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کم سے کم اتنا کام کریں گے سامنے والے کو اطلاع دیں گے میں اتنی دیر سے پہنچوں گا. اچھا اگر پھر بھی نہ دے اور آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچنے کے بعد بالکل مسکراتا ہوا ملے اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ تو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کو آدھے گھنٹے پہلے آنا تھا. البتہ میں ہمیشہ اتنی نرمی سے نہیں کہتا تھا, صحیح ہے. اچھا اب میرے اندر بھی ایک چینج آئی ہے, وہ کیا ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں 10-12 سال میں بہت تیزی سے اپنے اندر ویکنیس فیل کر رہا ہوں. اب میرے اندر لڑنے کا اسٹیمنا نہیں رہا, اب میرے اندر لڑنے کا بہت زیادہ اسٹیمنا نہیں رہا. اب میں بجائے یہ کہ میں لڑوں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں, اب میں اس کے صحیح ہونے کو کسی اور پہ چھوڑ دیتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کام یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا, صحیح ہے. اب میں لڑنے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ میں اب صحیح کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں. 2-4 دفعہ وارن کرتا ہوں کہ بھائی ایک صحیح ہونے والا تو صحیح ہو جائے خود سے لڑے بغیر, اور دیکھتا ہوں نہیں ہے صحیح ہونے والا تو میں اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہوں, کسی اور راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہوں. میری بھی لمٹ ہے کب تک لڑوں, تو اب حوصلہ نہیں ہے میرے اندر. اچھا کیا ورڈ اس سیشن اب ریکوری کی طرف جا رہا ہے یا کچھ اور؟ اس کے لیے ہم ایک پروگرام کرنے والے ہیں انشاءاللہ اگلے مہینے ایک اور دوستوں کے ساتھ, کہ جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ورلڈ ریسیشن کی کرنٹ پوزیشن کو ڈسکس کریں کہ ورلڈ ریسیشن کی اس وقت کی صورتحال کیا بن رہی ہے, اس میں تفصیل سے کہیں گے. It is said that in year 2012 there would be a big change in the world. Can you come in? ہاں اس میں یہ ہے کہ 21 دسمبر 2012 کو ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ کوئی میجر چینج آئے گا. بہت زیادہ سائنٹیفک ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے سوائے ایک آدھ اسٹڈی کے, ایک آدھ ریسرچ پیپر کے, جس کے اندر زمین کی موومنٹ میں 2012 پر ایک میجر چینج کی بات کی جا رہی ہے. باقی نان سائنٹیفک ہے, مثلا جو میں بھی کہہ چکا ہوں ایک آدھ جگہ, مثلا مایا سولائزیشن نے پریڈکٹ کیا ہے, ریڈ انڈینز نے پریڈکٹ کیا ہے, اور مثلا ایجپشنز نے پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ظاہر ہے یہ سب کا سب نان سائنٹیفک ہے. سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں صرف ایک اسٹڈی میں نے دیکھی ہے ابھی تک جس نے یہ کہا کہ زمین کی موومنٹ میں اس ٹائم پر کوئی چینج پاسبل ہے. اب پتہ نہیں وہ اسٹڈی کس حد تک سالڈ ہے. Do you have any description of old Khurasan area where Imam Mahdi would come, salawatullah salamu alayhi, also which people would join them? میرے نہیں خیال امام اولڈ خوراسان آئیں گے, جو دوسرا انہوں نے بات کہی وہ صحیح ہے, اولڈ خوراسان کے لوگ ان کو جوائن کریں گے, یہ بات صحیح ہے, خود وہ اولڈ خوراسان نہیں آئیں گے. اور وہ خوراسان کون سا تھا؟ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں کو دیکھیں تو وہ خوراسان وہی تھا جس کو آج ہم توس کہتے ہیں, یعنی 8ویں امام کے اطراف کا علاقہ, اس کو خوراسان کہتے تھے, آج بھی اس کو خوراسان کہتے ہیں. حسن نصر اللہ کے اس بیان پر کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل لبنان پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کی پیشن گوئیاں اکثر درست نکلتی ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک جنگ اور ہونی ہے ابھی. بھائی میری کیلکولیشنز میں جب بھی امریکہ نے ایران پر جنگ کرنی ہے اس سے پہلے حزب اللہ پہ حملہ کرنا ہے. حزب اللہ پر ہونے والا ہر حملہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ چند مہینے میں ایران پہ حملہ ہونے والا ہے. اگر حزب اللہ پہ حملہ ہو اور حزب اللہ جھیل جائے نہ گرے تو وہ حملہ دیر سے ہوگا, حزب اللہ پہ حملہ ہو اور نعوذ باللہ حزب اللہ کو خطرناک حد تک نقصان پہنچ گیا اس کا مطلب ہے حملہ جلدی ہونے والا ہے. مئی 2008 میں آخری کوشش کی تھی امریکہ نے حزب اللہ پہ حملہ کیا تھا سیکرٹ ایجنسیز کے ذریعے جو انہوں نے لبنان کے وزیر اعظم سے پلوائن تھیں, وہ حملہ ناکام ہوا تھا, یہ ان کی آخری کوشش تھی مئی 2008 میں.
اگر وہ بات صحیح نکلتی تو ستمبر 2008 میں ایران پر حملہ ہو جانا چاہیے تھا، ایز پر پلان یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حزب اللہ نے ریزسٹ کیا، اور جن کو ریسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ حزب اللہ کا خاتمہ کریں، حزب اللہ نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو اپروو کر دیا، نتیجہ ایران پر حملہ ٹل گیا. کب تک کے لیے؟ میری کیلکولیشنز میں مارچ 2010 سے ستمبر اکتوبر 2010 تک، یعنی تقریباً ایک سال بعد، آج سے ایک سال بعد اور اس وقت سے 2 سال بعد. اور وہ اس لیے ٹلا ہے کہ جارج بش جائے، اوباما آئے، اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرے، اپنے گروپ کو جمع کرے، اپنے پلیئرز کو جمع کرے، امریکن سسٹم، نہ کہ اوباما. اوباما کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس سسٹم کے مقابلے میں. پھر امریکن سسٹم 2010 میں دوبارہ لانچ کرے ایران کے اوپر اٹیک. میں نے عرض کیا یہ سب کچھ اس ڈرامے کی خاطر ہو رہا ہے جو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ساری. مثلا اوباما کی ایڈمنسٹریشن نے قانون پاس کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی امریکہ کے اندر سسٹم کے لیے خطرناک نظر آئے تو اس کو بغیر کوئی وجہ بتائے لمبی مدت تک امریکہ کی جیل میں بغیر کسی سے ملے قیدی بنایا جا سکتا ہے. ڈریکولن لا ہے یہ. کون سی ہیومن رائٹ بچ گیا ہے پھر اس کے بعد؟ اگر سسٹم فیل کرے یہ آدمی ہمارے لیے خطرناک ہے، بغیر کوئی وجہ بتائے لمبی مدت تک کسی سے ملاقات کے بغیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے ان نون پوزیشن پہ، تو کیا بچا پھر ہیومن رائٹس میں سے؟ یہ ہیومن رائٹ کا چیمپئن امریکہ ہے، یہ لا پاس کیا انہوں نے، یہ بچا کیا پھر؟ یہ تو پاکستان سے بھی بدتر ہو گیا. پاکستان میں کم سے کم پیسہ کھلا کے کسی کو ہم نکلوا تو دیتے ہیں، کوئی پھنس جائے کہیں پر وہاں تو یہ بھی نہیں چلے گا پھر مصیبت. ایڈیشن آف اندر گروپ ادر دین شیعہ which Shia community in India Khan is difficult and impossible due to lack of Shia community. How do you prefer idea of addition among different community? Strategic discussion یہاں پہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ اور جگہیں ہونی چاہیے. Do the Guardian Council have authority of dismissing the supreme leader? بالکل ہے. Being a head of Guardian Council, can Rafsanjani does dare dismiss the leader? ان کے پاس نہیں ہے. گارجین کونسل کے پاس ہے، مجلس خبرگان کے پاس ہے، البتہ اس کو گارجین کونسل نہیں کہتے. گارجین کونسل ترجمہ کرتے ہیں شورائے نگہبان کا، ٹھیک ہے. شورائے نگہبان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، مجلس خبرگان کے پاس، کونسل آف ایکسپرٹس، ان کے پاس یہ پاور ہے جس کے ہیڈ رفسنجانی ہے کہ وہ سپریم لیڈر کو ڈسمس کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتھارٹی ہیڈ کے پاس ایک ووٹ کی صورت میں ہے جو 80 ادرز کے مقابلے میں ہے. 80 ووٹ کے مقابلے میں اس کا ایک ووٹ ہے، ہیڈ کے پاس اس سے زیادہ پاور نہیں ہے، بس رفسنجانی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. لکھا ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ آپ نے گیس پانی بجلی کے حوالے سے ڈرا دیا ہے. ہاں بسم اللہ، جہاں جا رہے ہو اس کا پہلے مجھے ویزا لگوا کے دے دینا. کہاں جاؤ گے بھائی؟ دنیا میں کس جگہ کو محفوظ پائیں گے آپ اپنے لیے؟ میرا اپنے خیال بہت کلیئر ہے کہ اب دنیا کے اندر میں عرض کروں ہمارے ساتھ کیا لطیفہ ہوا. ہم زیارت پہ گئے تھے ابھی، اور اس میں زیارت مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے زیارت پہ پہنچے، عراق اور ایران اور لبنان میں، بیروت، سوری کیا رفسا، اس کی وجہ سے حزب اللہ کی وجہ سے بیروت ذہن میں آ رہا، غلطی سے بولنا بھی خطرناک ہے. بحرین میں اسٹے تھا، بحرین میں، بیروت نہیں تھا بھائی، بحرین میں اسٹے تھا. تو ہم لوگ مختلف حالات دیکھے، کہاں کیا مہنگائی ہے، کہاں فیسلٹی ہے نہیں ہے، اسپیشلی عراق کے اندر بہت ساری جگہوں پر. ہماری فیملی کنونس تھی کہ پاکستان بہت اچھی جگہ ہے، پاکستان بری جگہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے کہ بری جگہ ہے، میرے اپنے خیال پاکستان بری جگہ نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. بہت بڑی ایک اچھائی بتاؤں آپ کو، شاید آپ قبول نہ کریں، یہ آپ کا ہے، آپ یہاں کے فرسٹ سٹیزن ہیں. چاہے کچھ لوگ نہیں مانتے ہوں، لیکن لیگلی آپ یہاں کے فرسٹ سٹیزن ہیں، ایتھیکلی، مورلی، سوشلی آپ یہاں کے فرسٹ سٹیزن ہیں. آپ کہیں بھی دوسری جگہ جائیں گے آپ سیکنڈ ہوں گے، آپ سیکنڈ ہوں گے، یہاں پر آپ فرسٹ. اس کو اتنی جلدی چھوڑ کے نہیں جائیے گا، باہر کوئی مصیبت میں پھنسیں گے. اب وقت نہیں ہے. اچھا ابھی بھی میں کہتا ہوں، رول کیا ہے؟ رول یہ ہے جس کے پاس یہاں پر کوئی بڑا کام نہیں نا وہ چلا جائے. کوئی بڑا کام نہیں ہے یہاں پہ، جو کرتا ہے وہ وہیں پہ بھی جا کے وہی کرے گا، جائے چلا جائے. لیکن میں اگر کوئی بڑا کام کر رہا ہے ایسا اسپیشلی جس کو کر جانے کے نتیجے میں وہ کام ہرٹ ہوگا، پھر مت جائے، پھر مت جائے. क्या H1N1 वायरस HIV एड्स का वायरस की तरह दुनिया से पॉपुलेशन को कम करने के लिए लेबोरेटरीज में तैयार नहीं किया गया? HIV ने कितनी पॉपुलेशन कम की? मेरे ख्याल में अगर HIV को लैब में भी तैयार किया गया है तो हदफ पॉपुलेशन कम करना नहीं था, लोगों में क्योस फैलाना और इकोनॉमिकली कुछ मुल्कों को मुसीबत में डालना था। HIV का हदफ भी आबादी कम करना नहीं था। HIV ने इतनी आबादी कम नहीं की, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि आबादी कम कर सकता। लिखा है कि क्या ऐसा लग रहा है कि मीर हुसैन मुस्लिम रफसंजानी निजाम के लिए कुछ मुश्किलात बना सकें, ये देखते हुए कि एक हफ्ता रह गया सिर्फ अहमदी निजात के हलफ उठाने में। मैंने अर्ज किया कुछ मुश्किलात उन्होंने ईजाद की हैं अपनी गलत फहमी के नतीजे में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, और निजाम इससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में क्या हम हर उस जगह को छोड़ते रहें जिसको हम आकर्षियत के नाम से आबाद करते हैं? नहीं, इस तरह तो हमारे पास कोई प्रोमिनेंट जगह नहीं होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सरियत बोलती है। नहीं, हमारे ख्याल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा अपने ख्याल है उसकी लिविंग कंडीशन को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वहां पर रहने की जगह रहे। गलती हमसे ये होती है, हम पहले कॉम्प्रोमाइज करके एक जगह पर रहते हैं, फिर जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ आती है हम कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड से नीचे आ गया, अब हम जा रहे हैं। जो आपने इदारे बनाए थे उसका क्या होगा? इतना पैसा लगाया था वहां पे, उसको क्या होगा? इतनी मेहनत लगी थी अजदाद की, उसका सबका क्या होगा? उसको हम उस वक्त प्लान नहीं करते जब हम बना रहे होते हैं। अब अक्लमंदी से प्लान करें कि भाई यहाँ पर क्या होना है, किस तरीके से होना है। इस खातिर मैं अर्ज कर रहा हूं, ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बना रहे जगह वो छोड़ छोड़ के जाए। इजंट इट द बेटर ऑप्शन टू सेटल ईरान, टू सेटल ईरान क्राइसिस अ न्यू पोल? हाँ, कहना चाह रहे वहां पर एक नया पोल हो जाए। इफ यू नो दैट इलेक्शन इज फेयर देन अगेन अहमदीनेजाद विल विन। एक सिस्टम अपने ही काम को करे और दूसरों के कहने पर अपने काम को कहें दोबारा करें, ये सिस्टम की शिकस्त है। क्यों सिस्टम करें? क्या कोई गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, उसके लिए इदारे बने हुए हैं जिनका डील करना है कि वो गलती को डील करें। अगर आप इस तरह से दूसरों के कहने पर बार बार करते रहे तो क्या दूसरे इलेक्शन के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा? अगर अहमदीनेजाद जीत गए दूसरे पे भी इल्जाम लगेगा, फिर आप क्या करेंगे? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर। यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे मदरसे के अंदर ऐसा था कि 6 बजे नाश्ता होता था, तो जिन लोगों की बारी होती थी नाश्ता सर्व करने की वो शिकायत करते थे कि भाई ये बच्चे 6 बजे नहीं आते नीचे, ये हमेशा 6:15 बजे आते हैं, 6:15 बजे तक बच्चे आते रहते हैं। तो फिर ये तय हो गया कि नाश्ते का टाइम 6:15 तक कर दिया जाए। अच्छा, अब आगे क्या होना है? अब 6:30 बजे तक आएंगे, ठीक है। अगर आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो वो तो बढ़ाते चले जाएंगे, आपको मसला नहीं है, वो भी 15 मिनट डाल के बढ़ते चले जाएंगे, फिर दोपहर का खाना नाश्ते के साथ खा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। इसमें कोई फायदा नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि 6 के बाद जो आएगा उसके साथ ये होगा, मसल चाय नहीं देंगे उसे, तो सही हो जाएंगे। ये हमारे कराची के मदरसे में नहीं, ईरान में एक मदरसा था उसमें होगा। दुनिया की इकोनॉमी कहां जा रही है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ बातों में कम हो रहा है या वाकई कम हो रहा है? मेरे नहीं ख्याल सही डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर इंशाल्लाह अगले महीने और तबसरा करेंगे। इन्होंने कहा कि आपके बकौल 2 अगस्त को होने वाली मुहिम लुबलबा यह है, तन्हाई दूर करने के लिए, डीआई खान के लोगों की तन्हाई दूर करने के लिए अहम साबित होगा, जबकि लोकल सत्ता पर होने वाले पॉलिटिक्स में आपकी शिरकत नहीं होती। आप सब 2 अगस्त को बड़ी बड़ी बातें करके आ जाएंगे पिछले साल की तरह, यहां पर आवाम को धोखा मिलेगा। वो जो मैंने कहा ना, वन साइडेड मारो और मारते चले जाओ, ये बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब पहले ऐसा होता था जब मैं ऐसी चीजें पढ़ता था ना तो डिप्रेस होने लगता था कि यार ये क्या है, हम कुछ समझाते हैं लोग कुछ समझते हैं, हम कुछ बोलते हैं बेचारा कुछ बोलने लगता है। अब मैं डिप्रेस नहीं होता, अब मैं जानता हूँ हाँ सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा। और मुझे तकरीबन यकीन हो गया है कि ये हर प्रोग्राम में एक आध होता है ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, इसी खातिर मैं पढ़ता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश रहे। एक आदमी कह रहा है आप लोग गलत कर रहे हैं, मसलन लोकल सतह पर होने वाली पॉलिटिक्स में आपकी शिरकत नहीं होती। अच्छा, एक और मसला जो मेरे साथ बहुत अहम रहता है वो ये कि क्या मैं अपनी स्पीचेस को अपने डिफेंड के लिए इस्तेमाल करूं? सही है, मैंने तकरीबन ये सोचा हुआ है कि अगर एलिगेशन मुझ पर लगाया जाए तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है एक आदमी के सामने साबित करूं कि मैं गलत नहीं हूं। ज्यादा से ज्यादा होगा वो कह नहीं तुम गलत हो, तो सोच ले गलत, पब्लिक का वक्त क्यों जाया कर रहा है, आके मेरे पास बात कर ले कि मैं गलत हूं या नहीं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि गलत हूं या नहीं। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करूं अपने आप को सही करने के लिए कि नहीं मैं सही हूं, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس کو اعتراض ہے مجھ سے آگے بات کر لے کہ میں غلط نہیں ہوں صحیح, میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا, باقی اس کا جو فائدہ ہوگا وہ میں نے بتا دیا. یہ کہے کیا چیف جسٹس صاحب ایک ہی وقت مشرف اور زرداری سے بدلہ لے لیں گے, ابھی تو نظر نہیں آ رہا. ابھی تک کیا زرداری سے بدلہ لے لیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے مثال کے طور پر اس قانون کو نیلیفائی کیا جس نے مجرموں کو تحفظ دیا تھا؟ ابھی تک انہوں نے زرداری کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے؟ جب مشرف صاحب کے خلاف ایکشن کیا لیا گیا؟ ذرا اس لب و لہجے کو پڑھیے جب وہ مشرف صاحب کو بلا رہے تھے. لہجہ یہ تھا, ہم نے کورٹ کے اندر کسی شخص کے خلاف کچھ گفتگو کی ہے, اس کے خلاف کچھ باتیں کہی ہیں, بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے جس کے خلاف بات ہو رہی ہے. اس نام پر مشرف کو بلایا گیا, یہ کھچائی ہو رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے اس کو ایک ٹریبونل مل جائے گا, ایک پلیٹ فارم ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرے, اور لوگوں کی نظروں میں اگر اس کا ریپوٹیشن خراب ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. اور البتہ بعد میں کیا ہوگا وہ خدا جانتا ہے, لیکن مشرف صاحب بہت امیدوار ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میری ضرورت ہو تو میں دوبارہ آنے کو تیار ہوں. اچھا ہے بھائی, آخری سوال سب سے کریٹیکل ہے. لکھا ہے اگر نئی قیادت کا انتخاب مشکل ہے تو موجودہ قیادت پہ اتفاق کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اصل قیادت طے کرنا میرا کام نہیں ہے. لمبی مدت کی اسٹریٹجی ایک قوم کے لیے بنانا, ایک ملک کے لیے بنانا, ایک ملت کے لیے بنانا میرا کام نہیں ہے. میرا کام بس اتنا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ موجودہ حالات میں کیا کیا انداز ہو سکتے ہیں, کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین کیا کیا ہو سکتا ہے, کون سی چیز کہاں پر پہنچ سکتی ہے. میرا کام بس اتنا ہے. اس سے زیادہ کروں گا تو میں اس جگہ پہ داخل ہو جاؤں گا جو میرا زون نہیں ہے, میری صلاحیت میں نہیں ہے کہ میں ایک آدمی طے کروں کہ قیادت ہونی چاہیے, کس کو ہونا چاہیے. میری صلاحیت میں نہیں ہے, مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں طے کروں کہ اس قوم کی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے. مجھے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ میں کہوں یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کام کو جو اب تک ہوا ہے یہ کچھ امکانات موجود ہیں. اس سے زیادہ میرا کام ہرگز نہیں ہے. اس پورے پروگرام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹرین ہوں, لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں. میرا اپنے خیال ہے ہم وہ ہدف حاصل کر رہے ہیں. اس پروگرام کا مطلب حکمت عملی طے کرنا نہیں ہے, یا کسی گروپ کو قائد کی سطح پہ پہنچانا, قیادت پہ پہنچانا نہیں ہے. بہرحال آپ کی حسن سماعت کا شکریہ. انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو چین و سکون نصیب فرما. بالاخص اہل بیت کے رہنے والے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں, بالاخص پاکستان, ڈیرہ اسماعیل خان, پارا چنار, ہنگو, کوئٹہ میں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو ہم بہترین کام کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے تمام کاموں کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.